الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بزرگان محترم اور حاضرین مجلس، یہ ہمارے لیے بے حد خوشی اور مسرت کا اور سعادت کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسلم پرسنل لا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 29ویں اجلاس میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا، اور اسی اجلاس کی مناسبت سے جمعے کے دن آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے مختصراً کچھ عرض کرنے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی شریعت مطہرہ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی محبت اور معرفت، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے پیغام کو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں 23 سال مبارک وقت اپنی زندگی میں گزارا. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مبارک تھا. آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے اور جب تک آپ نے پردہ فرمایا اس دنیا ظاہری سے، ایک ایک لمحہ آنے والی پوری انسانیت کے لیے مبارک تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کی برکتوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کا وعدہ فرما لیا. اور اس طریقے سے وعدہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور قرآن کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو یہ قرآن, اس قرآن میں ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام اور رہنمائی ہے, اس کے اندر موجود ہے. ہماری زندگی کے جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہوں, ہماری نجی زندگی ہو, ہمارے سماجی زندگی ہو, گھر کے اندر کی زندگی ہو, گھر کے باہر کی زندگی ہو, ہماری تاجرانہ زندگی ہو یا ہماری ملازمت کی زندگی ہو, ہم گھر کے باہر کی زندگی بسر کر رہے ہوں یا ہم گھر کے اندر ہوں, انسان کی زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے اور کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے اور زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی نہ فرمائی ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آخری نصیحت اس دنیا میں رخصت ہونے سے قبل حجۃ الوداع کے موقع پر پورے عالم کو دی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ تمام صحابہ کرام حج کے لیے جمع ہو جائیں. یہ اشارہ تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ کرام کے علم میں یہ لانے کے لیے کافی تھا اور ان کی سمجھ کے لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مشورہ ایک حکم کے درجے میں ہے. لہذا ہر شخص نے اس بات کی تمنا کی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں حج ادا کیا جائے. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تقریر کی, جو خطاب فرمایا, وہ آپ کی زندگی کا سب سے طویل اور سب سے لمبا خطاب تھا. بعض علماء کے مطابق 25 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے کا خطاب ہوگا, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ روایات ہیں, مطابق علماء کا اندازہ ہے, لیکن اس سے لمبا خطاب آپ کا نہیں تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر اس دنیا میں آئے, اس شریعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یہ آیت نکال اتار کر نازل فرما کر مکمل کر دیا. اب اس مکمل شریعت کا خلاصہ پوری امت کے سامنے بیک وقت آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا, حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ فرمایا, ارشاد فرمایا. اس خطبے میں انسان کی زندگی کے جتنے مواقع اہم آ سکتے ہیں اور زندگی میں جتنے اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں, ان سب کے متعلق ایک مختصر رہنمائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. تو گویا حجۃ الوداع, خطبہ حجۃ الوداع انسان کے زندگی کا اور ایک مسلمان کی زندگی کا, اس کی دنیا میں آنے سے لے کر اس کی وفات تک کا ایک چارٹر ہے. اس چارٹر کو بیان کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہ یہ بتاؤ میرے جان نثار صحابہ کرام, اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, مفہوم میں الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن حدیث شریف میں ترجمے کے الفاظ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ, یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا, تم گواہی دیتے ہو اس بات کی. بیک زبان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو میں اس پوری تمہید کے بعد جو اصل حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب آپ صلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ذرا بھی کسی بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ میں اگر ذرہ برابر بھی یادداشت کے اوپر آپ کو شبہ ہو تو یہ ضرور کہہ دینا چاہیے. ہمارے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, اگر آپ کو بہت پختہ یاد ہے تو سیدھی حدیث روایت کے ساتھ میں بیان کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو کہیں بھی یہ شبہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مفہوم میں یا اس کے الفاظ میں میری یادداشت کچھ آگے پیچھے تو نہیں ہو گیا ہے, تو علماء احتیاطاً یہ لکھ دیا, یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر میں یہ کہہ دیا کرو کہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, یہ احتیاط کا درجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا یا ان الفاظ میں بھی ہیرا پھیری کرنا اس کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے, لیکن آپ جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں الفاظ کہ اگر آگے پیچھے بھی ہو جائیں, مختلف روایات میں مختلف راوی نے کچھ سنا اور اس کے مطابق مختلف راویوں نے الگ الگ الفاظ میں آپ کو حدیث بیان کیا تو اس کا احتیاط کا وقت احتیاط کا موقع یہ ہوتا ہے اور احتیاط کا طریقہ یہ ہے مناسب کہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کے, لیکن بات کو دیانتداری سے بیان کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب, تم میں سے جو یہاں موجود ہے اس وقت وہ میری بات جو تم نے سنی ہے, یعنی پورا اسلام کا چارٹر میں نے بیان کر دیا ہے, پورا اسلام کا نظام میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے, جو ہدایات زندگی میں ضروری ہیں ان پوری 23 سالہ زندگی کی میری ہدایات کو میں نے خلاصہ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. میرے اس پورے 23 سالہ ہدایات کو تم ان لوگوں تک پہنچا دو جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں, جو یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو کہ غائب ہیں, یعنی یہاں موجود نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے لیے آپ کی جو سچی محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر, وہ ایسی تھی کہ آپ کے حکم کے تو حکم کا درجہ دیا ہی کیا کرتے تھے, ہمیشہ دیا کرتے تھے, لیکن آپ کے مشورے کو بھی حکم کے درجے میں عظمت دیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم ایسا کرو, تم کو کرنا ہی کرنا ہے, بلکہ آپ نے مشورہ دیا الا فلیبل, آپ الفاظ کے ترجمے پر غور کیجئے, چاہیے تم کو کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان تک پہنچا دیں جو کہ یہاں موجود نہیں ہیں. صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو اپنے دل پر لے لیا, اور دل پر کیسے لیا کہ اس کو حکم کا درجہ دیا, اور جب حجت الوداع سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد میں ان نے اپنے جو بھی وہاں عزیز و اقارب تھے, دوست و احباب تھے, اپنی بستی کے لوگ تھے, ان تک یہ بات پہنچائی کہ ہمارے گھر والوں کو سلام کہہ دینا, ہمارے فیملی کو, ہمارے بیوی بچوں کو جو یہاں موجود نہیں ہے سلام کہہ دینا اور پہنچا دینا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے, اللہ کے نبی کی بات پہنچانے کے لیے ہم نکل رہے ہیں یہیں سے, اگر زندگی بخیر رہی تو ہم ضرور ملاقات کریں گے, اگر زندگی نے وفا نہ کی تو ہم نہ آئیں گے, ہمارے لیے دعائے مغفرت کرنا. یہ تھا جذبہ اللہ کے نبی کی ایک بات. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات پہنچانے کے لیے ہم کو عالم دین ہونا ضروری ہے, ہمیں قرآن کا مفسر ہونا ضروری ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی منشاء مبارک یہ ہے کہ تم کو جو بے شمار احادیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے تم کو ملی ہے, اللہ کے نبی کی منشاء مبارک یہ ہے کہ اگر تم کو ایک بات بھی, ایک سنت کی بات بھی, قرآن کی ایک بات بھی اگر تم تک پہنچی ہے, تم کو صحیح معلوم ہو چکی ہے, تو تمہاری زندگی کی تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی تک, اپنے بہن تک, اپنے عزیز و اقارب تک, اپنے والدین تک, اپنے بچوں تک, اپنے اہل خاندان تک, اپنے محلے والوں تک تم پہنچاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے منشاء مبارک ہے. انتظار مت کرو زندگی کا, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں میں شمار ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کے نبی کی بات اور پیغام اور احادیث اور قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں ان لوگوں تک جن کو معلوم نہیں ہے، کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا اس کو شہیدوں کا مرتبہ ملے گا، وہ شہید کے درجے میں ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طریقے سے دین کی حفاظت ہوئی. آپ نے پرانے بزرگوں سے چلا رہا ان کی سینہ در سینہ نسل در نسل ہم تک پہنچتا رہا. اب ہمارا اور آپ کا پیغام یہ ہے، ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اس پیغام کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی تیاری کریں. اور اسی طریقے سے شریعت کی حفاظت ہوتی ہے. تو مسلم پرسنل لا بورڈ جس کا اجلاس آج یہاں ہو رہا ہے، اس کا منشا اور مقصد بھی یہ ہے کہ شریعت پر لوگ عمل کرنے والے تا قیامت باقی رہیں، شریعت محفوظ رہے، اللہ کا کلام محفوظ رہے، اللہ کی سنتیں محفوظ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ محفوظ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی چلت پھرت باقی رہے. آپ کا فرمان کیسا تھا، آپ کے زندگی کے اتار چڑھاؤ کیسے تھے، اس وقت آپ نے زندگی کیسے گزاری، ان سب وہ سب ہمارے لیے نمونہ ہیں. آپ نے خوشی کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا، آپ نے غم کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا، تجارت کے ہم کو کیا اصول بتلا ہے، دائیانہ کردار ہمارا کیسا ہونا چاہیے، دائی کے اصول و ضوابط کیا ہیں، یہ سب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا. تو زندگی کے جتنے بھی مختلف احکام ہیں، زندگی میں جتنے بھی متعلق جتنے احکام ہدایت ہو سکتی ہیں، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے. اس میں نماز کے بھی احکام ہیں، روزے بھی احکام، حج کے بھی احکام ہیں، اور زکوٰۃ کے بھی احکام ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق اور ضوابط اور ان کے جو اصول ہیں زندگی گزارنے کے، وہ بھی اللہ نے بتائیے. ان تمام اصول و ضوابط اور قوانین کے اندر ایک شعبہ ہے خاندانی نظام کا. اس خاندانی نظام ہی کو شرعی عائلی قوانین اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں قانون الاحوال الشخصیہ کہتے ہیں، اور اردو میں اور انگریزی میں اس کو مسلم پرسنل لا کہتے ہیں. مسلم پرسنل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا بھی حکم دیا، ہمیں روزے کا بھی حکم دیا، ہمیں حج کا بھی حکم دیا قرآن کریم میں، ہمیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. لیکن ان احکام کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کر نہیں بیان کیا. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نماز میں رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں دیکھا. لیکن اللہ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ ہمارے لیے قرآن جیسا مرتبہ رکھتی ہیں، قرآن ہی ہے. آپ نے ان ہوا الا وحی یوحا، آپ کے دل میں جو بات آ گئی وہ سوائے وحی الہی کے اور کچھ نہیں ہے. لیکن اس میں سے کچھ وحی کو اللہ نے قرآن کا مرتبہ دیا، کچھ وحی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث کا مرتبہ دیا، بس یہ فرق ہے. لیکن آپ کے دل میں جو بات آ جائے وحی الہی ہوا کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی احکام بیان کیے، نماز روزہ حج زکات کے متعلق، وہ کھول کر بیان نہیں کیے. لیکن آپ کی زندگی کیسے گزرے، گھر کے اندر آپ کی گھریلو زندگی کیا ہو، آپ نکاح کیسے کریں، آپ طلاق کیسے دیں، آپ اگر نکاح کرنے کے بعد میں آپ کی زندگی اگر خوشی کی زندگی نہیں ہے، تو آپ کس طریقے سے خوبصورتی سے ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لیں، ان سب کا اصول اللہ نے بتایا ہے. اگر آپ اس دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو آپ اپنی زندگی، آپ کے والدین کے حقوق کیا ہیں، آپ کے بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہیں، آپ کے بچوں کے حقوق کیا ہیں، اس زندگی سے اگر آپ میں رخصت ہو جائیں، اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں، تو آپ کا جو میراث ہے چھوڑی ہوئی وہ کیسے تقسیم ہو، بہن کا کیا حصہ ہے، بھائی کا کیا حصہ ہے، ماں کا کیا حصہ ہے، باپ کا کیا حصہ ہے، عزیز و اقارب جو دیگر ہیں، سلبی حقیقی اولاد ہیں، ان سب کا کیا حصہ ہے، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے قرآن کریم میں. یعنی حتیٰ کہ قیامت تک اس میں کسی بھی طرح کا کوئی اشتباہ اور کسی بھی طرح کی کوئی گنجلک اور کسی طرح کا کوئی اشکال باقی نہیں رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصیت سے ان احکام کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اس سے ان احکام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے، جس طریقے سے اللہ روزہ رکھنے سے راضی ہوتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی حج کرنے سے راضی ہوتا ہے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی زکوٰۃ دینے سے ادا ہوتا ہے، تمہاری فیملی کے درمیان تمہارے جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر ان کو ادا کرنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور جس طرح ان احکام کو ادا نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان احکام جو اللہ نے خاندانی نظام سے متعلق جو تم کو دیے ہیں ان پر عمل نہ کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز روزہ کے احکام کو ادا کر کے، ارکان کو ادا کر کے، حج کو ادا کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. نہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے محلے کے اندر، وہ بہت روزے رکھتی ہے اور بہت عبادت گزار ہے اور بڑی بندگی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کی تلخی سے لوگ پریشان ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں ہے. پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، وہ بہت زیادہ عبادت نہیں کرتی ہے، مطلب فرائض ادا کرتی ہے، لیکن ہر وقت عبادت گزار، ہر وقت اللہ کی ذکر مشغول ایسی نہیں ہے، لیکن فرائض ضرور ادا کرتی ہے اور شریعت پر عمل کرتی ہے، لیکن اس سے ہر شخص راضی ہے اور ہر شخص اس کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے. تو معلوم ہوا کہ پڑوسی کے حقوق کی کتنی 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 اہمیت ہے. پڑوسی کسے کہا گیا ہے؟ 40 مکان ادھر اور 40 مکان ادھر. اگر آپ کا یہ مکان ہے تو 40 مکان گن لیجئے، وہ آپ کا 40 مکان بھی آپ کا پڑوس کہلائے گا. اور ادھر اگر گن لیجئے بائیں ہاتھ کی طرف تو جتنے بھی 40 مکان ہیں، 39 مکان نہیں 40 مکان بھی آپ کے پڑوس میں شامل ہوگا. ان پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ بھی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو شریعت کی حفاظت یعنی ہمارے خاندانی نظام کی حفاظت کرنا اور اس کے احکام کو زندہ رکھنا، یہی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا بنیادی مقصد. اور ان احکام کو کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اسلام کو مٹانے والی 1400 سال کی جو 1400 سال سے جو قوتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اسلام کو نہیں مٹا سکے تو انہوں نے بہت لمبی ریسرچ کی، اس کو بڑی تحقیقات کی. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اسلام کا جو خاندانی اندرونی نظام ہے گھریلو، وہ جب تک زندہ ہے جب تک مسلمان جو ہے وہ مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہے گا. اور جب ہم کامیاب ہو جائیں گے اس اسلامی گھریلو نظام کو، نظام شریعت کے جو گھر کے اندر موجود ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو آنے والی نسلیں خود بخود دین سے بیزار ہو کر دین سے مرتد ہو جائیں گی. تو جب انہوں نے یہ ریسرچ کر لی، اس نتیجے پر پہنچ گئے، تو اب انہوں نے تمام احکام کو بدل دیا. اب باری آئی اسلامی شریعت کے وہ احکام جو کہ خاندانی نظام سے متعلق ہیں، جسے ہم پرسنل لا کہتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی باری آئی. اور اسلام میں جو فسائی طاقتیں ہیں اور جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اس ملک کے اندر بھی موجود ہیں، وہ بھی روز اول سے اس بات کی کوشش کرتی رہی ہیں کہ اسلام کا خاندانی نظام اس ملک سے مٹ جائے، پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جب اس ملک کا دستور بنا اور قانون بنا تو اس میں انہوں نے اپنے پولیٹیکل پاور اور سیاسی طاقت کے بلبوتے پر اس بات کو داخل کر دیا مشورے کے طور پر، حالانکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس میں نہیں ہے، یہ ایک مشورہ ہے دستور کا کہ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ یونیفارم سول کوڈ اس ملک میں لایا جائے. یعنی شادی بیاہ کیسے ہو اس کا قانون ایک ہوگا، طلاق کیسے ہو اس کا قانون ایک ہوگا. ہم اپنے رسم و رواج جو گھریلو ہیں، جو شرعی احکام ہیں، ان پر کیسے عمل کریں گے، جائیداد کیسے تقسیم ہوگی. کسی کو گود لیا تو گود لینے کے بعد میں کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو جو جس کو بچے کو گود لیا ہے اس کو اپنی جائیداد میں بھی حصہ دینا پڑے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ یہاں کا قانون کیا کہتا ہے؟ یہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس بات کو داخل کر دیا کہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہماری شریعت کو ختم کرنے کی سازش. ہم ظاہری مسلمان رہیں لیکن حقیقی طور پر ایمان سے کھوکھلے ہو جائیں. شریعت کا جو چراغ ہمارے سینوں میں جل رہا ہے وہ اسی شرعی آئلی نظام کی وجہ سے جل رہا ہے. یہ اہمیت ہے اس کی. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان احکام کو کھول کھول کر بیان کیا. کتنا وقت باقی ہے؟ 15 منٹ بتا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اسی کی وجہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس کھول کھول کر بیان کر دینے سے ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت آ گئی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے صحابہ کرام میدان عرفات سے حجۃ الوداع سے رخصت ہو کر الگ الگ ملکوں میں چلے گئے. کوئی سمرقند بخارا گیا، کوئی افریقہ گیا، کوئی ایشیا کے آخری کناروں میں گیا، کوئی ملیشیا میں چلے گئے، کوئی کہاں گئے. نہ اس وقت ہوائی جہاز تھے، نہ آج کی تاریخ میں اس طریقے کے ایڈوانس کشتیاں اور سمندر تھیں، نہ سپر فاسٹ ریلوے تھیں، نہ بلٹ ٹرینیں تھیں، نہ کاریں تھیں، کچھ نہیں تھا. بڑے بڑے پہاڑ تھے اور پیدل راستوں میں 7-7 سمندر طے کیے انہوں نے، اور کیسے پہنچ گئے. اللہ نے کیسی قوت دی ان کو. ایمانی جذبہ کیا تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنا ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، آج یہاں سے ایک پیغام لے کر جاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ ہر شخص، آپ میں سے ہر شخص موٹے موٹے احکام کو جانتا ہے، نماز سے، حج سے، روزے سے متعلق تمام احکام کو جانتا ہے موٹے موٹے، لیکن آپ شرعی آئلی قوانین کو نہیں جانتے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا وراثت میں کیا حصہ ہونا چاہیے، آپ کو نہیں پتا کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اولاد اگر آپ کے اندر موجود ہے تو اولادیں اگر بہت ساری ہیں تو ان کے درمیان کیسے انصاف کرنا ہے، کیسے ان کی دین کی تربیت کرنی ہے، یہ آپ کو شرعی آئلی قوانین سے یہ بات ملے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام کو جو کھول کھول کر بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے جو کھول کر بیان کیا ہے، وہ آپ کو تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اس گویا کہ شرعی آئلی قوانین کے سے ملے گی. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ان قوانین کو مٹانے کی کوششیں تقریباً 300 سال سے منظم طور پر انگریزوں نے بھی اس بات کی کوشش کی. انگریزوں نے کوشش کی تو واقعہ یہ آیا کہ انگریزوں نے تمام قوانین کو ختم کر دیا. قانون شہادت کو ختم کیا، اسلام کا جو سزاؤں کا قانون ہے جنہیں قانون تعزیرات کہتے ہیں وہ ختم کیا. تمام قوانین ختم کرنے کے بعد میں آخری باری آئی شرعی آئلی قوانین، جسے ہم مسلم پرسن لا کہتے ہیں، اس کے ختم کرنے کی باری آئی. تو ظاہر ہے کہ انگریز لوگ بہت چالاک تھے اور وہ یہاں پر اقلیت میں تھے، اس ملک پر حکومت کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے اس بات کا جائزہ لیا اور تحقیقات کی کہ آیا ہم ایک کمیشن بٹھا کر یہ بات دیکھیں کہ اگر ہم اس ملک میں جو شرعی آئلی قوانین ہیں، مسلم پرسنل لا ہیں، ان کو اپنے ملک کے سول قانون میں بدل دیں اور سب اپنی یکساں قانون بنا دیں، اور شریعت کا جو قانون ہے ان فیملی لا سے متعلق کو ختم کر دیں، اس سے کیا نتائج مرتب ہوں گے. تو رائل کمیشن بیٹھا، اس نے اپنی رپورٹ دی کہ اب تک آپ نے جن قانون کو آپ نے ختم کیا ہے اس قانون کا نفاذ حکومت سے متعلق ہے. یعنی اس قانون کا امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، اور حکومت مسلمانوں کی ہے نہیں، تو وہ ایک طریقے سے گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کو سزا دینا ہے چور کو تو وہ حکومت کا کام ہی ہے، کسی آدمی کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. لیکن یہ قوانین جو شرعی آئلی قوانین ہیں، جو ہمارا فیملی لا ہے، اس کا تو انسان کی، مسلمان کی نجی زندگی سے تعلق ہے، اور نجی زندگی میں اسلام کے احکام پر عمل نہ کرے کوئی مسلمان، اس کے خلاف اگر وہ قانون لاتے ہیں تو اتنا احتجاج ہوگا کہ آپ حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے تجویز واپس لے لی اور رک گئے. پھر دوبارہ کمیشن بٹھایا کچھ عرصے کے بعد میں، پھر کچھ سالوں کے بعد میں تیسرا رائل کمیشن بیٹھا. رائل کمیشن 3 مرتبہ بیٹھنے کے بعد میں برطانوی حکومت کے اندر وہ یہی رپورٹ آئی کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے دیا جائے، اور ان کو ہم ان کے اس معاملے میں مداخلت نہ کریں. یہ ہمارے لیے، یہی سب سے زیادہ ہماری بقا کا ذریعہ ہے سیاسی طور پر بھی، ورنہ پورے ملک میں انتشار ہوگا جس سے کہ حکومت برطانیہ کی حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے لیکن ایک معاملہ ایسا آ گیا ہماری شریعت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کہ ایک والد کا انتقال ہوا، اس کے دونوں ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، تو دونوں بہن بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اور بھائی نے بہن جو ہے اس نے بھائی سے وراثت میں جو بھی حق ہے شرعی اعتبار سے، یعنی اگر صرف ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے تو پھر تین حصے کیے جائیں گے، ڈبل حصہ بھائی کا ہوگا اور ایک حصہ بہن کا ہوگا. اسلام کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں تو وہ یہ اعتراضات بھی کرنے والے اعتراضات کرتے ہیں کہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا حصہ نصف کیوں ہے؟ یہ بہت چھوٹا ذہن ہے. تقسیم میراث کی جتنی صورتیں ہیں 32-33، ان سب میں اکثریت میں بچی کو زیادہ ملتا ہے اور بچے کو کم ملتا ہے، لڑکی کو زیادہ ملتا ہے لڑکے کو کم ملتا ہے، عورت کو کم ملتا ہے اور مرد کو عورت کو زیادہ ملتا ہے اور مرد کو کم ملتا ہے. عورت کو دو طرف سے ملتا ہے، سسال کی طرف سے بھی ملتا ہے اور اپنے ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے، اور جو مرد ہے اس کو صرف اپنے وارثین اپنی فیملی کی طرف سے ملتا ہے، سسال کا سسالی کی وجہ سے اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو زیادہ تر ہے تو اس کا جو سورس ہے میراث کے وہ ڈبل ہے اور مرد کا کیا ہے سنگل ہے، جبکہ اخراجات جو ہیں اس کے سب کی ذمہ داری گھر چلانے کی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ہوتی ہے مرد کے اوپر ہوتی ہے، یعنی گھر کا خرچہ گھر کا کرایہ دینا بجلی پانی کا خرچہ سارا مرد کے اوپر عورت کے اوپر نہیں ہے. اگر عورت تاجر بھی ہے اور کروڑ پتی بھی ہے اور وہ ایک نیا پیسہ اولاد کے اوپر گھر پر خرچ نہیں کرتی تو گناہگار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ذاتی پیسہ ہے. یہ حق کس کے اوپر لازم کیا؟ اللہ نے مرد کے اوپر لازم کیا. اس کی جو بھی انکم ہے بچوں کی پڑھائی لکھائی کھانے پینے کا خرچہ لباس کا رہنے سہنے کا سارا حق کس کے اوپر ہے؟ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے ہے. تو عورت مرد کے اوپر جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی کا دباؤ زیادہ ہے، عورت کے اوپر کچھ نہیں ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عدل اور انصاف سے کام لیتے ہوئے برابر جس کے اوپر جتنے حقوق لازم ہیں وراثت میں اس کا حصہ بھی اسی طریقے سے رکھا گیا ہے. بہرحال تو اب ایک بھائی بہن کا جھگڑا ہوا، میرے پاس صرف 3 منٹ باقی ہیں، میں آپ کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں اپنی بات کو کہ 20 تک ہے نا، جزاک اللہ. تو بہن نے یہ چاہتی تھی کہ مجھ کو شریعت نے جو بھی کہا ہے اس کے مطابق مجھے وراثت میں حصہ مل جائے. بھائی نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں یہ چلن اور روایت اور جہالت کی وجہ سے ان کے یہاں یہ روایت تھی کہ بچیوں کو بہنوں کو اور عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. تو بہن جو ہی وہ عدالت میں چلی گئی مجبوراً. تو جب عدالت میں چلی گئی تو بھائی نے بھی اپنا جو موقف ہے وہ رکھا، بہن نے بھی رکھا. بہن نے یہ کہا کہ ہمیں اسلام کی شریعت کے مطابق میں اپنا شرعی حق باپ کی جائیداد میں سے وراثت میں سے مانگتی ہوں. بھائی نے اپنا یہ موقف رکھا کہ ہم پشتینی طور پر پہلے ہندو تھے اب مسلمان ہو گئے، اور جو ہماری یہاں روایت چلی آ رہی ہے کسٹم چلا رہا ہے وہ کسٹم یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کو ماؤں کو بہنوں کو عورتوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا. اچھا، ان انگریزوں کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ریلیجس بھی ایک اہمیت کا سبجیکٹ ہے اور کسٹم بھی ہے، سمجھتے ہیں. یعنی اگر مذہبی قانون مذہبی ضابطہ مذہبی اصول کیا کہہ رہا ہے اس کے خلاف اگر روایت اور کسٹم کچھ اور کہہ رہی ہے تو وہ کسٹم کو ترجیح دیتے ہیں. تو وہاں روایت یہ تھی کہ بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو جج نے برطانوی دور حکومت میں یہ فیصلہ دے دیا کہ بچی کو کوئی حصہ نہیں ملے گا چونکہ روایت یہ ہے، اور ساری وراثت یہ جو ہے وہ لڑکے کو ملے گی. اتنا کرنا تھا کہ ہمارے اس وقت کے علماء ربانیین اجتماعی طور پر کھڑے ہو گئے، انہوں نے سخت احتجاج کیا اور احتجاج میں حکومت کو وارننگ دی کہ اگر آپ نے اس قانون کو نہیں بدلا اور ہمارے لیے آئندہ کے لیے، ابھی تک آپ زبانی بات چیت کرتے رہے لیکن اب ہمیں قانون بنا کر تحفظ دیجئے اس بات کا کہ آئندہ ہماری شریعت میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. تو پسند اللہ سے متعلق جتنے ضابطے ہیں نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، وراثت ہے، حضانت ہے، گود لینے کی آداب ہیں، اس طریقے سے جتنے بھی قوانین ہیں مسلم پرسنل سے متعلق، اس میں حکومت نے ایک قانون بنا دیا. اور قانون کیا بنایا؟ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937-38. دو قانون پاس کیے انہوں نے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 اور 1938، اور اس بل کو پھر پارلیمنٹ میں پیش کیا، وہ منظور ہو گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو مندرجہ ذیل خاندانی نظام سے متعلق اگر کوئی نزاع پیدا ہوتا ہے اور اس میں دونوں فریق مسلمان ہیں، تو اس کا فیصلہ ہماری جو سول عدالت ہے وہ نہیں کرے گی، بلکہ قاضی شریعت کرے گا. اور وہ قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اس کا فیصلہ حکومت ماننے کی پابند ہوگی، اور سول عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. ایک تحفظ حاصل ہو گیا. اس تحفظ ہی کی بنا پر آج تک ہم چلے آ رہے ہیں اس قانون پر. لیکن جب ملک آزاد ہوا، اس کی 20 سال کے اندر، 21 سال کے بعد میں 1971 کے اندر ایک قانون بل پیش کیا گیا، لے پالک بل، جسے ایڈاپشن بل کہتے ہیں. ایڈاپشن بل میں یہ کہا گیا کا مقصد یہ ہے، گود لینے کے متعلق اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا اور منہ بولا بیٹی بنا لیں تو آپ بنا سکتے ہیں، اس کی پرورش کریں، اس کے اخراجات کو پورا کریں، اس کے کپڑے لتے کا انتظام کریں، اس کی رہائش کے، اس کی تربیت کریں، اس کی تعلیم کا انتظام کریں، تو یہ ایک نیک کام ہے، چیریٹی ہے اسلام میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آپ کی جو حقیقی اولاد ہے اس کا حصہ ہوگا. ایڈاپشن بل کیا آیا؟ ایڈاپشن بل میں آیا، کوئی اولاد اگر ایڈاپٹ کر لی گئی، لڑکا ہو یا لڑکی، تو جس طریقے سے کہ حقیقی اولاد کا حصہ ہوتا ہے وراثت میں، ایسے ہی ایڈاپٹیڈ سن یا ڈاٹر کا بھی حصہ ہوگا وراثت کے اندر. اب یہ قرآن کے حکم سے ٹکرا گیا، ٹھیک ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے بیان کیا اس چیز کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی، کیا نام تھا ان صحابی کا جن کو آپ نے کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے محمد فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، تو صحابہ کرام میں چرچا ہونے لگی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی آپ کے وارث ہوں گے، حالانکہ نبی تو کچھ مال چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں اس دنیا میں. لیکن جب چرچا شروع ہوئی تو یہ بڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب پہنچی تو ایک وحی نازل ہوئی، ذالکم قولکم بافواہکم. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر سنایا صحابہ کرام کو، ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل. اللہ سچ سچ بات کہتا ہے، اللہ تمہیں صحیح صحیح راستے کے لیے ہدایت دیتا ہے. وہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، صرف تمہارا منہ بولے تم محبت میں کہہ دیا، لیکن تمہاری وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو السبیل. تو معلوم ہوا کہ قیامت تک نہیں یہ اصول بن گیا کہ کسی کو منہ بولا بیٹا اور بیٹی بنا لیں تو اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اب یہ 1971 میں ایڈاپشن بل آ گیا، تو اگر یہ بل منظور ہو جاتا تو اگر آپ کسی، اس بل کے منظور ہونے کے بعد میں اگر آپ کسی کو ایڈاپٹ کیا اپنے محبت میں، اگر اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو قانون کی نگاہ میں مجرم کہلاتے ہیں، اگر اس کو حصہ دیتے تو اللہ کی نگاہ میں گناہگار کہلاتے ہیں. جو ٹکرا گیا تو ہمارے علماء کھڑے ہوئے پورے اس وقت کے 1971 میں، جیسے یہ بات ملی تو ہر مسلک کے علماء، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے وہ بوہرا برادری کے ہوں، اور چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، سب نے، تمام ملی تنظیموں نے مل کر کہ جب ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ہے، تو ہم اس کو مل کر لڑیں گے اور متحد ہو کر اس کام کو لڑیں، اس بات کی کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو ایک کنونشن ہوا 1972 میں. 1972 میں کنونشن میں پورے ہندوستان کے ہر خطے کے جسے ذمہ دار وہ پہنچے، اور سب نے عہد کیا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو جو ہمارے شہید کے خلاف آواز اٹھی ہے، اس کو ہم قانونی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور ملی سطح کے اوپر بھی ہم اس بات کے لیے کا مقابلہ کریں گے. لہذا حکومت نے دباؤ میں آ کر یہ بل واپس لے لیا. اسی کے نتیجے میں 1973 میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا وجود میں آیا، جب سے لے کر 52 سال میں، 51 سال سے لے کر آج تک مختلف میدانوں میں مسلم پرسنل بورڈ کام کر رہا ہے تاکہ شریعت زندہ رہے. اب اندرونی طور پر مسلمان شریعت عمل کرنے والے بن جائیں، اس کے لیے اصلاح معاشرہ کی تحریک ہے تاکہ آپ شادی بیاہ رسم و رواج سے دور رہیں. ایک تحریک ہے مسلم پرسنل بورڈ کی، دار القضا کی، اگر آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، تو آپ مسلم پرسنل بورڈ کے تحت میں جو قاضی شریعت بیٹھتا ہے یا امانت کے تحت میں جو دار القضا چل رہے ہیں، وہاں آ کر اپنا مسئلہ بیان کر دیں. الحمدللہ ایوریج جو ہے 100 مقدمے ہر سال ایک دار القضا کے اندر آتے ہیں، اور 99% مسئلے صرف بات چیت سے حل ہو جاتے ہیں، اس میں مقدمے کا درج کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، صرف بات چیت سے حل ہو جاتے ہیں. صرف 1% معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں فیصلہ صادر کرنا پڑتا ہے کہ فلاں فریق غلط ہے اور فلاں فریق صحیح ہے. کتنی آسان بات ہے، 4 سے 6 مہینے میں آسان ہو جاتا ہے مسئلہ. جبکہ کورٹ کے اندر جاتے ہیں، ہمارے وکلا کو بھی چاہیے، اگر مسلم وکلا یہاں بیٹھے ہیں تو اپنی فیس اپنی جیب بھرنے کے بجائے ان تمام مسلم وکلا کو یہ بات فیصلہ کرنے چاہیے پورے ملک میں کہ وہ دار القضاء کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہیں، اپنے خانگی معاملات میں مسئلے کو حل کرنے کے لیے. 4 سے 6 مہینے میں بغیر کسی اخراجات کے فی سبیل اللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جبکہ مقدمات جب کورٹ میں جاتے ہیں تو بیوی اپنے شوہر کے کمیوں کو ببانگ دہل بیان کرتی ہے عام مجمع کے اندر، اور میاں شوہر جو ہے اپنی بیوی کی کمزوری کو بیان کرتا ہے. اب آپ یہ بتلائیے کہ اگر ان کا میل جول ہو بھی گیا کسی بھی وجہ سے، تو جس مجمع عام کے اندر اس نے بیان کیے ہیں، کیا ان میں دوبارہ محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ ہے ہماری عدالتوں کا ناقص نظام، لہذا ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. پھر اس بات کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ وہ فیصلہ شریعت کے مطابق بھی ہوگا یا شریعت کے خلاف ہوگا؟ شریعت کے خلاف فیصلہ ہوگا تو ہمارے لیے کتنی مشکل ہوں گی، مسلم پرسنل بورڈ پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہوگا. لہذا اس کی ایک تحریک ہے دار القضا کی. اسی طریقے سے ہم جو معاملات اس طریقے سے چلے جاتے ہیں کورٹ میں، تو مسلم پرسنل بورڈ شریعت کا موقف بیان کرتا ہے تاکہ غلط فیصلہ عدالت سے نہ جائے. اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر بھی، جیسے اب وقف بل آ گیا ہے، اس وقت ہمارے سر کے اوپر آ گیا ہے، تمام مساجد اور اوقاف اور جتنے بھی مدارس ہیں سب کی وجود کے خطا لاحق ہو گیا ہے، تو مسلم پرسنل بورڈ اس کی جنگ لڑ رہا ہے سیاسی سطح پر اور کوشش کر رہا ہے کہ یہ قانون پاس نہ ہو. اور آپ بھی دعا کر دیجیے، آمین کہہ کہ اللہ یہ قانون رد ہو جائے اور حکومت ناکام ہو جائے اس قانون کو پاس کروانے کے اندر. اسی طریقے سے کوشش مسلم پرسنل بورڈ کرتا ہے. ہماری آپ کے سب کی ذمہ داری ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں اجلاس عام ہے، ہمیں وہاں شریک ہونے چاہیے. مسلم پرسنل بورڈ کی جو تحریک ہے اس کو پوری پوری قوت بخشنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ادارہ ہماری دلوں کے اندر شریعت باقی رہے، ہماری آنے والی نسلیں دین پر باقی رہیں. اس کے لیے جدوجہد کرنے والا ادارہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ادارے کو بھی باقی رکھے، اس ادارے میں کام کرنے والوں کو اخلاص کامل نصیب فرمائے، اور آپ کو اس مسلم پرسنل بورڈ کی تحریک سے پورے طریقے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم. سبھی اجلاس عام ہے اپنا 24 تاریخ کو عیدگاہ قدوس میں، تو ضرور تشریف لائیں انشاءاللہ. ہمارے اکابرین کی گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو ان باتوں کو سننے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.